بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. پروگرام پیش خدمت ہے عالمی منظر نامہ. آج جنوری کی 9 اور ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار جناب احمد لطیف صاحب.
السلام علیکم.
اور ساتھ میں تشریف فرما ہے قومی اور بین الاقوامی امور کے ماہر تجزیہ کار تزین اختر صاحب.
السلام علیکم سامعین.
جی سامعین، عالمی منظرنامہ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عالمی منظرنامہ پروگرام میں ہم آپ کو ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے نہ صرف آگاہ کرتے ہیں بلکہ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ماہرین کے آراء و تجاویز سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے اہم موضوعات آپ کو بتاتے چلتے ہیں. سی پیک ملک میں تیز تر صنعتی ترقی کے لیے طویل مدتی لائحہ عمل فراہم کرے گا وزیر داخلہ احسن اقبال. جرمن کے سفیر اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات میں دو طرفہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت. امریکہ دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. بوسنیا پاکستان کی دفاعی پیداوار کی صنعت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، دفاعی پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین. جنوبی اور شمالی کوریا کل مذاکرات کر رہے ہیں. جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات کے لیے چین خوش ہے، چینی وزیر خارجہ. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مبصرین جلد شام کا دورہ کریں گے. اور سامعین، اس کلاب پروگرام میں شامل کریں گے مختصر سی قومی اور بین الاقوامی خبریں اور بین الاقوامی داریا بھی. جی سامعین، موضوعات کی تفصیل کی جانب بڑھیں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
جی سامعین، ویلکم بیک۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں عالمی منظرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے قومی اور بین الاقوامی امور کے ماہر تجزیہ کار تزین اختر صاحب اور سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار جناب احمد لطیف صاحب۔ اور سامعین، بڑھتے ہیں آج کے سب سے اہم موضوع کی جانب۔ اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ اس ملک میں سی پیک کی وجہ سے تیز ترین صنعتی ترقی کے لیے طویل مدتی لائحہ عمل فراہم کیا جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بات انہوں نے بیجنگ میں ریویو میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کہی، اور انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ویژن 2025 کے ان 7 ستونوں کے تناظر ہے جو خصوصی اور پائیدار ترقی کے اقتصادی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اور احسن اقبال نے کہا کہ طویل المدتی لائحہ عمل روابط، توانائی، تجارت و صنعتی ترقی، اس کے علاوہ زرعی ترقی اور غربت کے خاتمے، سیاحت اور مالیاتی تعاون پر مبنی ہے۔ اور وفاقی وزیر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے صنعتیں لگانے اور شہری آبادی کا عمل تیز ہوگا، اور جس کا مقصد پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی لانا ہے۔ اور تزین اختر صاحب، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ کی رائے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں سی پیک کے ثمرات کے حوالے سے کہ کیا کیا اس کے ثمرات ہوں گے لانگ ٹرم میں بھی، شارٹ ٹرم میں بھی، اور اب یہ بات ہو رہی ہے ایک ویژن جو حکومت کا ہے 2025، تو اس کے اندر کافی زیادہ یعنی کہ پلاننگز ہیں، کافی زیادہ جو شعبے ہیں انہیں ترقی دی جائے گی، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟
بالکل، احسن اقبال صاحب نے جو باتیں کی ہیں، تیز رفتار صنعت کاری کہ یہاں پہ صنعتیں لگیں گی بڑی تیزی سے، اور دیر پا یہ ایک 2025 جو ان کا ویژن ہے، پہلے انہوں نے پچھلے دور حکومت میں 97 کو والے میں دیا تھا، 2010 ویژن 2010 دیا تھا، لیکن بیچ میں جنرل مشرف صاحب آ گئے، تو اب 2025 ویژن ہے حکومت پاکستان کا، جس کے مرکزی معمار احسن اقبال صاحب ہی ہیں۔
بالکل،
بنیادی طور پر انجینئر ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے یہ تھنک ٹینک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 2025 ویژن جو ہے اس کے انہوں نے کہا جی 7 ستون جو ہم نے بنائے جو گھومتے ہیں، مجموعی ترقی اور دیرپا ترقی۔ دیرپا ترقی جو دیر تک رہے، اور مجموعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ثمرات سب کو پہنچیں، عام آدمی کو بھی پہنچیں اور تمام صوبے اس میں شامل ہوں، تمام خطے جو پاکستان کے ہیں وہ ان کو فائدہ پہنچے، اس کے مطابق ہیں سی پیک کے جو اصول ہیں اور جو بات چیت ہماری جو ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے جو فائدے گنوائے وہ رابطہ، توانائی، تجارت، صنعت، زراعت، سیاحت اور مالی تعاون کا فروغ، یہ فائدے ہوں گے۔ ایک انہوں نے بڑا اہم جو فائدہ جو ہم بھی یہاں پہ شروع سے ڈسکس کرتے رہے ہیں، جس پہ میں بہت زور دیتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے یہ، وہ ہے سیکیورٹی اور امن اور دہشت گردی کا خاتمہ، کیونکہ یہ سی پیک کا جو ربط ہے، سڑک ہے یا آگے ریل بنے گی یا جتنے بھی چیزیں ہوں گی، وہ آپ کے پورے ملک کو ایک دوسرے سے ملا دیں گی، اور اس سے رسائی آسان ہوگی علاقوں میں، اور جہاں جہاں پہ بعض علاقوں میں کمین گاہیں یا کچھ اس طرح کا کام ہوتا ہے، اس پہ قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی۔
جی بالکل، آپ نے تو سمجھا کہ اس کے اوپر قابو پانے میں کافی مدد ملے گی۔ اور سامعین، بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب، اور اگلا موضوع ہمارا یہ ہے کہ آرمی چیف اور جرمن سفیر کے مابین ملاقات میں سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے، اور جرمنی کے جو پاکستان میں سفیر ہے مارٹن کوبنر، ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے، اور بات ہوئی ہے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو مشترکہ دونوں ممالک کے مفادات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی۔ اور جرمن کے سفیر نے پاکستان کی آرمی کی کوششوں کی تعریف کی ہیں، جس طرح سے اس نے خطے میں امن اور کے حوالے سے اپنی کوششیں کی ہیں۔ اور احمد لطیف صاحب، اس حوالے سے میں آپ کی رائے بھی جانوں گا، کیا کہیں گے آپ؟
صہیب، یہ تو مانا ہوا سچ ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ جس طرح ہم نے، یہ انتہائی مشکل ٹاسک تھا کہ دہشت گردوں کو امن پسندوں سے الگ کرنا، یہ دو حد فاصل قائم کی ہے. یہ میرے خیال میں واحد فوج ہے جس نے یہ ٹاسک جو ہے اس کو اچیو کیا ہے، اور اس کی پوری دنیا جو ہے تعریف کرتی ہے. اور ظاہر ہے جب ہم، اور بلکہ یہاں تک ہے اب کہ وہ لوگ جن کے علاقوں میں ٹیررزم کی یہ صورتحال ہے، وہ ہماری ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان سے مشورہ کریں اور وہ ہمیں، ہم کوئی انہیں رائے دے، جس کا جنرل راحیل شریف کا وہاں اس خطے میں جہاں آج کل ٹیررزم بڑی فروغ پا رہی ہے اور اس کو روکنا ہے، اس کے لیے وہاں موجود ہیں. میں، میرا کہنے کا مقصد ہے وہ اسلامی فوج، جو وہ اتحاد جو دہشت گردی کے خلاف سراسر بنا ہے، گویا یہ مہر تصدیق ہے ہماری ایکسپرٹیز پر.
بے شک آپ نے تو فرمایا یہ مہر تصدیق ہے ہماری ایکسپرٹیز پر، اور انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا. اور سامعین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. امریکہ کے محکمہ دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گرد گروپوں کے بلا امتیاز خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. اور ایک پریس بریفنگ میں پینٹاگون کے ڈائریکٹر پریس آپریشنز راب مینگ نے کہا ہے کہ اتحادی امدادی فنڈ کی رقم منسوخ نہیں معطل کی گئی ہے، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروپوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے داعش کے خلاف جنگ میں نیٹو اور اتحادی فورسز سے کہیں زیادہ فوجیوں کی قربانی دی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ امریکہ تمام مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. اور اس حوالے سے میں جانوں گا آپ کی رائے. تزین اختر صاحب، کیا کہتے ہیں آپ، امریکہ پھر آخر کار کہیں نہ کہیں مطرب بھی ہے، کہیں نہ کہیں پھر وہی ڈوم اور ہے.
کرنل راب مینگ نے جو باتیں کی ہیں، دو باتیں ان میں اہم ہیں. ایک تو وہ ان کی بات سے یہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا چاہ رہے ہیں اور تعلق بھی نہیں توڑ رہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ وقتی ہے. ٹھیک ہے،
بالکل ایسے.
دوسرا انہوں نے کہا ہے پرائیویٹلی ہم بات چیت کرتے رہیں گے، یعنی چینل ٹو جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور یہ امریکہ کی ڈپلومیٹک ورکنگ بھی ہے، جب ایران کے ساتھ معاملات بڑے خراب تھے تو بھی کچھ ذرائع سے بات چیت جاری تھی. تو پاکستان نے تو ایک موقف اختیار کر لیا ہے نا، جو ہماری سیاسی عسکری قیادت نے متحد ہو کر ایک موقف ان کو دے دیا ہے، نو مور.
بالکل،
لہذا کرنل راب مینگ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، وہ اب جتنی مرضی، انہوں نے بھی بات وہی، یہ بھی اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں جی فیصلہ کن کردار. بھائی اور کون سا فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے ہم نے؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا موقف آ چکا ہے سامنے، اس کی روشنی میں اب یہ کوئی اس میں کوئی ترمیم اپنے موقف میں کریں یا اس میں کوئی لینے دینے کی کوئی بات کریں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے.
بے شک آپ نے تو فرمایا کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ایک طرف آپ تعریف بھی کریں، پھر وہ ڈو مور کا مطالبہ بھی پاکستان کو خود پتا ہے کہ اپنی سرزمین کو اور اپنے خاص طور پر ہمسایوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. اور پاکستان صرف اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر رہا، خطے کو محفوظ نہیں کر رہا، پوری دنیا کو محفوظ کر رہا ہے. اور اتنی قربانیاں کسی بھی دنیا کے ملک نے نہیں دیں.
جی، مجھے مدد کرنا ہے اس حوالے سے. کنفیوز ہے اصل واشنگٹن، مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا لوگوں کو پتا چلے ہوا کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے اور کس وجہ سے غضبناک ہوئے ہیں. وہ ہے کہ عالمی طور پہ انہیں ہزیمتوں پہ ہزیمتیں اٹھانا پڑی. ایک تو افغانستان، ان کے جو خواہشیں تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی، اور ان کا دوست جو جس پہ وہ تکیہ کیے ہوئے تھے اس خطے میں وہ ہے بھارت، وہ بھی اپنے داخلی معاملات میں اور خطے کے معاملات میں تنہائی در تنہائی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. گویا دو اکیلے ملک ہیں جو ایک تباہ کن تنہائی کا شکار ہیں، اور انہیں دنیا میں کہیں کوئی کہنے دیجئے محاورے کی حد تک گھاس نہیں ڈال رہا. یہ صورتحال جو ہے انہیں پاگل کیے ہوئے ہے، یہ کنفیوژن ہے.
بے شک آپ نے درست کروایا کہ صورتحال پاگل کیے ہوئے ہوئی بھی ہے. اور اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کہیں چھپانے کی کوششیں بھی کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مینٹل فٹنس کے حوالے سے، اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ انہیں اب باقاعدہ طور پہ چیک اپ بھی ان کا کروایا جا رہا ہے. یہ بات چھپائی جا رہی ہے کہ ان کے دماغ کا چیک اپ ہوگا، لیکن یہ بات جو میڈیا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے دماغ کی بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی چیکنگ ہوگی. اور فائر اینڈ فیوری جو ان کے خلاف ایک بک ہے مائیکل وولف کی، اور اس کے اندر یہی بات کی گئی ہے کہ یہ ان کے بارے میں ان کی جو اپنی کابینہ ہے وہ بھی مذاق اڑاتی ہے، ان کا اپنا خاندان بھی مذاق اڑاتا ہے. اور اس سے میں جانوں گا تزین اختر صاحب آپ کی رائے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں میری رائے جو ہے ان سب سے مختلف ہے،
صحیح،
اور وہ میں ایک روز قبل اور اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں
جی.
کہ ٹرمپ کو صدارت سے ہٹا کے بھی آپ دیکھ الگ رکھ کے بھی دیکھ لیں, ٹرمپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے
بے شک,
اور جتنی بڑی اس کی بزنس امپائر ہے وہ کوئی خپتی یا کوئی پاگل آدمی نہیں کھڑی کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اس کا انداز ایک لاو بالی سا ہے یا اس کا انداز جو ہے وہ فرینکنیس اس میں بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کہیں وہ پاگل ہے, یہ میرے خیال میں وہ لوگ خود پاگل ہیں جو ایک ایسے بندے کو پاگل کہہ رہے ہیں جو نہ صرف ایک بڑی بزنس امپائر امریکہ میں بلکہ وہ امریکہ جیسے ملک کا صدر بھی بن بیٹھا ہے.
بالکل ایسے ہی,
ٹھیک ہے, ہیلری جیسی مقبول عام خاتون کو اور بڑی ایک ڈیسنٹ اور بڑی پاپولر خاتون کو چند دنوں کے اندر پانسا پلٹ کے, تو وہ پاگل نہیں ہو سکتا, وہ پوری عقل ہے اس کی. اصل بات یہی ہے کہ اس کا پس منظر سیاسی نہیں ہے, وہ ایک کاروباری آدمی ہے, اس لیے وہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی تمام معاملات کو کاروباری انداز میں دیکھ رہا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں تو ہمارا کام کرو, یہ اس کی سیدھی سیدھی منطق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اصل خدشہ ہے, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ امریکہ جب کسی کو پریزیڈنٹ لاتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کے اندر بڑی اہلیتیں ہوتی ہیں یا اس نے بہت زیادہ, وہ لاتا ہے اپنے مقصد کے لیے, اس نے ایک بندے کو فگر بنا کے بت بنا کے اس سے ایک کام کروانا ہے اور پھر اس کا بوجھ اس پہ ہی ڈال کے تو خود سائیڈ پہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, میں باراک اوباما اس پہ بات کر چکا ہوں آپ سے, لہذا مجھے ڈر یہ ہے جو حالات نارتھ کوریا سے پاکستان تک اور افغانستان تک بنے ہوئے ہیں اور شام تک بنے ہوئے ہیں, مجھے ڈر یہ ہے کہ ٹرمپ سے کوئی کام بڑا کروایا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ کہہ کر دامن چھڑا لیا جائے گا کہ وہ تو جی تھا ہی پاگل, ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
بے شک آپ نے تو فرمایا کہ وہاں پر یہ کام بھی ہو سکتا ہے ٹرمپ سے ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی کام کروائے اور اس کے بعد سے بالکل آپ کی بات درست ہے, یہ الزام عائد کر دیا جائے گا کہ شاید ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی ذہنی صحت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے.
یہ طے شدہ ہے گویا,
جی
تزین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہے ان کی کہ ایک باولا پوز کر کے انہیں اور کوئی انہونا کام ان سے کروا کے میں بھی تھرڈ ورلڈ وار کی صورت بنا کے اس کے بعد یہ تو پاگل تھا.
بالکل آپ نے تو سمجھا, جیسے ان کے بیانات آتے ہیں کہ بٹن میرے پاس ہے ایٹمی میزائل کا اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اور ابھی نکی ہیلے کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم چاہیں تو شمالی کوریا کو بالکل تباہ و برباد کر سکتے ہیں, وہ صرف ایک بٹن کی دوری پر ہیں. شمالی کوریا کا بھی ایسا بیان سامنے آیا, لیکن بالکل آپ نے تو فرمایا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام ان سے کروایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے بالکل کسی اور ملک کی تباہی ہو سکتی ہے. اور سامنے یہاں پہ وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. وزیراعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان عوامی سطح پر روابط اور تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. بلوچستان اسمبلی کا خصوصی اجلاس آج تیسرے پہر کوئٹہ میں ہو رہا ہے, جس میں ناراض ارکان وزیر اعلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات وقت پر ہوں گے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد اننت ناگ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ہے. جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا یا اگلے مہینے ہونے والی سرمائی اولمپکس میں دستہ بھیجے گا. شام نے کہا ہے کہ آج صبح اسرائیلی طیارے کی بمباری سے اور میزائل حملوں میں قطیفا کے علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اور نیلسن میں آج دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. اور سامعین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
Now you can download Radio Pakistan's app, Radio Pakistan Official from Google Play on your Android cell phone to listen live news, analysis and your favorite programs and music. Download now and keep listening Radio Pakistan, the voice of the nation.
Aisi zameen aur aasman.
रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 बजे तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलावामी खबरें और उन पर तज्जिये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराह रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात पहुँचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
जी सामिन, वेलकम बैक। और सामिन, आपको बताते चलें कि इस वक्त साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क भर से आए वकला से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको वहां लिए चलते हैं।
ऐसा क्या किया कि मशरकी पाकिस्तान के रहने वालों के जज्बात को इतनी ठेस पहुंची? कैसे वही लोग थे मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले जिन्होंने कायदे आजम के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। और सबसे यानी अहम तरीन बात तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कायदे आजम की सरबराही में, या उनसे भी पहले जो दफ्तर कायम हुआ था मुस्लिम लीग का, या मुस्लिम लीग का जो मरकज कायम हुआ था वो ढाका में हुआ था 1906 में। तो मैं ये समझता हूं कि भाई दरवाजा क्यों खोल देते हैं, दरवाजा कोई ना खोले ना कोई। तो वहां पर दफ्तर कायम हुआ, सबसे ज्यादा जद्दोजहद भी बंगालियों ने की पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। और फिर हमने उतनों उनको धुतकार दिया और अपने से अलहदा कर दिया। और क्यों वो अलहदगी पे वो क्यों माइल हुए? मैं ये समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए, आलम तो ये रहा हमारा जिसमें हम सब किसी न किसी तरह से कसूरवार हैं, कि जस्टिस जो सानहा जो जो अपना ईस्ट पाकिस्तान हुआ, जस्टिस हमूद रहमान ने उनके मतहत जो उनके पे मुश्तमिल जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ने बहुत ही तफसीली जायजा लेके एक सच्ची खरी रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट पे आज तक कभी किसी ने कान नहीं धरे। और जैसे मैंने पहले कहा, कसूर हम सबका है, नहीं धरे, उसको पढ़ा भी नहीं। शायद अगर उसको पढ़ लेते, उस पर अमल करते, तो आज का पाकिस्तान जो है वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता, और शायद यहाँ पे इस तरह के खेल ना खेले जा रहे होते जो आज भी किसी न किसी शक्ल में खेले जा रहे हैं। उसके बाद आए दिन जैसे जैसे मार्शल लॉ लगे, हमने जनाब उनको जो है वो मार्शल लॉ को कबूल किया, हमारे अदलिया ने लेजिटिमाइज किया और उनको वेलकम किया, नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया और कहा कि जनाब बिल्कुल आप ना आते तो पता नहीं ये मुल्क खुदा ना खासा गर्क हो जाता। और उनको आपने हार पहनाए उनके गलों में और बड़े प्यार के साथ आपने उनको कहा, आइए जनाब, ये है जनाब आइन पाकिस्तान का, یہ بھی آپ کی ملکیت ہے، جو اس میں آپ ترمیم کرنا چاہیں بڑے شوق سے کیجیے، ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں، وہ اختیار دے رہے ہیں جو ان ججوں کے پاس خود نہیں ہے، وہ اس ڈکٹیٹر کو اپنا جو ہے وہ اختیار دے رہے ہیں، یہ ہے اس کا ستیہ ناس کرنا، کر دیں آپ، کھلی چھٹی ہے آپ کو، جو مرضی کریں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، ہم بھی آپ کو نہیں کبھی پوچھیں گے، اور پھر ہم اس کے اوپر خاموش رہے، اس کے اوپر کوئی ہم نے آواز نہیں اٹھائی، ہم سب کا قصور ہے، اور آج پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پہ جس طرح کا بھی بیان ابھی آپ نے ٹرمپ کا پڑھا ہے، ایک کوئی بھی عزت دار ملک جو ہے وہ اس طرح کا بیان کسی دوسرے ملک کے صدر کا برداشت کر سکتا ہے؟ یہ کیا قابل برداشت ہونا چاہیے؟ بڑی انسلٹنگ لینگویج ہے اس کی، ہیوملیٹ ہوئے ہم بہت اس سے، اور اگر ہم واقعی ہیوملیٹ ہوئے ہیں تو ہمیں اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیوں آج یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صدر اٹھ کر پاکستان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، یعنی اس کی وجوہات تک پہنچنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا، ایک سوورن کنٹری ہیں تو ہمیں اس طرح کے الفاظ سے نوازا جائے اور ہم پہ اس طرح پہ حملے کیے جائیں اور جو ہے وہ ہم دیکھتے رہ جائیں؟ میرا خیال ہے کہ اس پر اوپر نظر ڈالنے کی اور غور کرنے کی جتنی آج ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ ہمارے اس خطے میں اور بھی ملک رہتے ہیں، آج اپنا مقابلہ اور موازنہ ان کے ساتھ کیجئے۔ میرا خیال ہے کہ آج صرف ہم اس ریجن میں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے، چاہے وہ خطہ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اس پورے خطے میں یا پوری دنیا بھی اگر آپ کہہ لیں تو واحد ملک ہم ہیں جو اس طرح کے الفاظ اس کو سننے پڑ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنا جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ نوبت آئی کیسے۔ وجوہات ہمارے سامنے دیوار پر لکھی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں سے ہماری تاریخ اپنی کیا ہے، کن مرحلوں سے ہم گزرے ہیں، کیا کیا ہم نے گوایا ہے، اور کس طرح سے اپنے آئین توڑوائے ہیں، اور کس طرح سے ہماری عدالتوں نے ایسے ڈکٹیٹروں کو اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں کو ویلکم کیا ہے، نظریہ ضرورت ایجاد کیا ہے، اور اس کے باوجود ہم نے آج تک اس کا کبھی حساب نہیں لیا۔ تو جو قومیں اپنا احتساب وقت کے ساتھ ساتھ نہیں کرتی، پھر اس طرح کے دن وہ دیکھتی ہیں، اس طرح کے پھر وہ جو ہے وہ حملے جو ہے وہ ان پر کیے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں وہ بھی حملے کرنے والے، ان کو جو مرضی کہہ دو ان پہ تو جوں نہیں رینگنی۔ تو یہ تو عزت دار قوموں کا شیوا نہیں ہوتا، اصول نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے بھی کئی ریمارکس، بڑے بڑے گندے قسم کے ریمارکس باہر کی دنیا کے کچھ لوگ پاس کر چکے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور ہم پر شاید جوں نہیں رینگی۔ ہمیں یہی نہیں احساس ہوتا بھائی، ہم نے تو بڑے پیار محبت سے اپنے جو ہے وہ اس فلاں پارٹی کو ووٹ دیا تھا، فلاں وزیر اعظم کو ووٹ دیا تھا، اور اس کا جو ووٹ ہے ہمارا، جو ہم نے بڑے شوق سے دیا تھا کہ یہ آئیں اور آ کے پاکستان کی خدمت کریں، اور وہ خدمت اگر کر رہے تھے تو اس کے بعد اس قدر جو تذلیل کے ساتھ اس کو نیچے اتارا جاتا ہے اور اس کو رسوا کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، بھائی اس کا کوئی کیا جواز ہے؟ جواز ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں جن پہ مقدمے بھی بنتے ہیں، کو آج تک ایسی عدالت کوئی مارز وجود ہی میں نہیں آئی جو ان کا ٹرائل کر سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں روز پیش ہوتا ہوں، میری بیٹی میرے ساتھ پیش ہوتی ہے احتساب عدالت میں، اور اس کے بارے میں آج وہاں پہ بات ہو رہی تھی جو کور کرتے ہیں میڈیا والے، کاروائی کو، راجہ صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی حضرات بیٹھے تھے، ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اس کیس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو کہ ہے کیا یہ کیس، جی کہ ہے کیا یہ، تو ان کی یہ ان کی میں آپ کو اسیسمنٹ بتا رہا ہوں، اور وہ اپنا جو ہے وہ ایک تو یہ اس کیس کی کوئی سر پیر کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا ہے، میں نے کل پرسوں کہا ہے وہاں پر بھی، کل میں تھا چکوال میں، پرسوں میں تھا وہاں کوٹ مومن میں، کہ یار کم از کم اس قوم کو پتہ تو لگنا چاہیے کہ نواز شریف کا جو ٹرائل ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے بھائی، کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کے اوپر الزامات ہیں، کیا الزامات ہیں، میں یعنی پوچھنا چاہتا ہوں عدالت سے کیا الزامات ہیں، کوئی بتاؤ تو صحیح بھائی کہ فلاں تم نے یہ، میں نے وہاں تو 10 روپے کہا تھا، یہاں میں 20 روپے کہہ دیتا ہوں یا 5 روپے کہہ دیتا ہوں، کہ کوئی 5 روپے کی کرپشن بھی کوئی ثابت تو دور کی بات ہے، کوئی الزام بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی سرکاری خرد برد ہے، کوئی مس یوز آف اتھارٹی کہیں ہے اس کی، کوئی مس یہاں پر آپ کے پاس کوئی الزام، تو اگر ہے تو لے آؤ چلاؤ مقدمہ، اگر نہیں ہے تو پھر کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو، جیسے یہاں ابھی کسی نے کہا ہے، میری بہن نے یا کسی بھائی نے کہا تھا کہ پہلے مقدمہ دائر ہو رہا ہے، سزا پہلے سنا دی گئی ہے، ہاں انہوں نے جو کشمیر سے آئی ہیں یہ پہلے سزا سنائی جا رہی ہے، ایک وزیر اعظم کو آپ اپنا ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، نا اہل کر رہے ہیں، اس کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب کوئی ہے کوئی الزام، بھائی پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ کہیں کوئی الزام مل جائے اور تاکہ اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، یہ دنیا کی واحد اور پہلی مثال ہے، بھائی ویسے میرے خلاف کوئی بیر تھا تو بتا دو یار کہ نواز شریف صاحب تمہاری شکل ہمیں پسند نہیں ہے، تمہاری شکل پسند نہیں ہے، یا تم کوئی اچھی عادت کے مالک نہیں ہو، جو شاید کچھ اور معیار رکھتے ہوں وہ تو جناب ان کو صادق رمین قرار دے دیا گیا ہے، اور آپ قصے کہانیاں ان کے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، سلوٹ کرتا ہوں میں ان ججز کو جنہوں نے اس کو صادق رمین قرار دے دیا ہے، صادق رمین قرار دیا ہے، واہ واہ واہ، اور پھر بس، اور میں کبھی ذاتیات کی طرف نہیں جاتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا تضاد بھائی، ایسا تضاد، کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے یہ شخص جو ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، اور پھر اور یہ اپنا جو ہے یہ مجھے آپ نکال رہے ہیں ایک فرضی اور خیالی تنخواہ پہ، خیالی تنخواہ پہ وزیراعظم کو نکال رہے ہو بھائی، کوئی کرپشن پہ ہوتی، میں 100 روپے کی بھی اگر کرپشن ہوتی میں آنکھیں اٹھانے کے لائق نہ ہوتا، نظریں اٹھانے کے لائق نہ ہوتا کسی کے سامنے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور میں کہتا کہ جناب بالکل میں 100 روپے کی خدا نہ خواستہ کرپشن کا مرتکب ہوں، میں بالکل آئندہ میں گھر بھی جاؤں گا، سیاست میں بھی نہیں آؤں گا، میرا تو آپ اپنا جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں ملا، پیناما میں کچھ نہیں ملا، آپ نے میرے اس زمانے کے حساب کتاب دیکھ لیے جو میں کالج میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب اور میرے دادا کے زمانے کی آپ جو ہے وہ فائلوں کو دیکھ چکے ہیں، اور میرے بچوں کا تک کا آپ نے پوری جو ہے وہ ہر قسم کا احتساب کیا ہے، میرے والد صاحب کا، میرے دادا کا، میرا، آپ کو تو 1 روپے کی کرپشن نہیں ملی، کچھ نہیں ملا، آپ نے اقامہ ڈھونڈ لیا کہ جناب اقامہ میں نواز شریف کو نکال دو، اس سے نکلتا ہے تو نکال دو، وہ بھی ایک بلیک لا ڈکشنری جو ہے اس کو آپ اپنا دیکھ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جناب ہم نے یہ دیکھ کے کیا ہے، اور دوسرا شخص سب کچھ مان رہا ہے، اپنی نیازی سروسز کا بھی مان رہا ہے, لاکھوں پاؤنڈوں کے وہ ٹرانزیکشنز کو بھی مان رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ہاں میری آف شور کمپنی میری ہے, تو اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے بلکہ اس کو تسلیاں کشفیاں دے رہے ہیں. یار آپ نہ کہو بچوں, بچے آپ کیوں ضد کرتے ہو بچوں کی طرح سے؟ آپ جتنی دفعہ بھی کہو میں نے, ہم نے یہی کہنا کہ تمہاری نہیں ہے, تم جتنا مرضی غور لگاؤ اور کہتے رہو, 100 بار بھی کہو ہم نہیں مانیں گے. اور جو ہے وہ اور کہا کہ 5 سال سے پیچھے نہیں جانا, اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی فورن فنڈنگ کا جو باہر سے پیسہ آیا ہے جو ان کو جہاں سے بھی انہوں نے لے کے آئے ہیں کہ اس 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے آپ, تو میرا تو چلے گئے 50 سال پیچھے, 1962 سے, 1962 سے, 1962 سے. یہ پوری قوم کو پتہ لگنا چاہیے میرا 1962 سے جو حساب کتاب شروع کیا ہے. جب میں 1962 میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا, کم از کم ہنسنے تو دو یار مجھے, ہنسنے تو دو تھوڑا سا, تھوڑی سی راحت محسوس کرنے دو مجھے, کوئی مجھے تھوڑا سا سکون بھی محسوس کرنے دو. انہیں باتوں میں تھوڑا تھوڑا سکون ملتا ہے تو میں ذرا اس سے سکون اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو 1962 سے میرا کر رہے ہیں اور میں یعنی کہ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 5 سال سے پیچھے نہیں. وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے, کیا کچھ ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا, ان کا کوئی کیس نیب میں نہیں جا رہا, عمران صاحب کا کوئی کیس نیب میں نہیں جا رہا, کوئی سپروائزری جو جج نہیں مقرر کیا گیا, کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی. یہ سب کچھ میرے خلاف بننا تھا اور میرے خلاف ہونا تھا, اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ یار اس کی وجہ میں ڈھونڈنے کی کبھی کوشش کرتا ہوں تو میں یہی سی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ شاید بھائی میری شکل پسند نہیں تھی ان کو, کوئی میں ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, میری عادتیں پسند نہیں تھیں, اور شاید یہ کہ میں پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستا ہوں الحمدللہ, جس میں مجھے بڑا فخر ہے, اور پاکستان کے عوام بھی میرے دلوں میں بستے ہیں جس طرح کہ آپ میرے دل میں بستے ہیں, اس طرح سے الحمدللہ پاکستان کے عوام بھی میرے دل میں بستے ہیں, میرے لیے میرے دل میں ان کی بے پناہ محبت ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا, میری صدارت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھو کہ نواز شریف مسلم لیگ ان کا صدر نہ رہے, اور یہ جو میرے خلاف فیصلہ آیا تھا, فیصلہ کرنے والے شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا تو بس نواز شریف کا معاملہ ختم, اور وہ اپنا جو ہے وہ اس کا عوام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد اس کی صدارت مسلم لیگ کی بھی ختم ہو جائے گی, اور وہ آرام سے گھر میں جا کے بیٹھ جائے گا, اور وہاں جا کے وہ جو ہے وہ اپنا کوئی دوسرا کام کرے گا. لیکن اب وہ دیکھیں میری, اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کامیاب نہیں ہوا معاملہ, جو مائنس والا مائنس ون والا, تو یہ ہمارے تو کچھ اور یار ارادے تھے, خواب تھے ہمارے جو پورے نہیں ہوئے بلکہ چکنا چور ہو گئے ہیں. تو نواز شریف اب دوبارہ صدر بھی بن گیا ہے, سینٹ نے بھی راجہ صاحب کی مہربانی الحمدللہ کہ انہوں نے سینٹ میں میرا پاس کرا دیا, ان کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیسے پاس ہو گیا. یہ ہوتی ہے ڈیوائن انٹروینشن, اللہ کی طرف سے غیبی مدد. یہ آج خود حیران ہے, کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہتے پتہ نہیں کس طرح ہو گیا جی, بل وہاں سے پاس ہو گیا, اسمبلی نے جب اسمبلی نے پاس کرنا تھا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے وہ کچھ دن پہلے سے ہی وہ ایک عجیب فضا بن گئی ہوئی تھی, اور کچھ لوگوں نے اس میں ووٹ نہیں دیا ہمارے, اور وجوہات مجھے معلوم ہیں, معلوم ہے، لیکن آج اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے. اور میں جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دوبارہ صدر بن گیا. اب میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہے، شدید خواہش ہے اور کوشش ہے کہ نواز شریف کو صدر نہ رہنے دیا جائے پارٹی کا. تو قانون بنا ہے، وہاں بنا ہے، پاس ہوا ہے، وہاں سے سینٹ سے پاس ہوا ہے، نیشنل اسمبلی سے، یعنی پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے. اور پارلیمنٹ نے پاس کر کے تو اس کو انڈو کیا ہے جو قانون مشرف ڈکٹیٹر نے بنایا تھا، ڈکٹیٹر کا قانون تھا، اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پر، اور ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور پھر اس کو انڈو کیا، اور پھر مجھے دوبارہ یہ عزت دی پارلیمنٹ نے، دوبارہ صدر بننے کا مجھے شرف بخشا ہماری پارٹی نے. اور اس کو اگر انڈو اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر یہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ سامنے ہونا چاہیے کہ سارا کچھ کیا اب نواز شریف کے خلاف ہی ہونا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈرنے والا نہیں ہوں کسی بھی چیز سے. میں گھبرانے والا نہیں ہوں،
اور
میں الحمدللہ بہت سارے اس سے بھی کٹھن مراحل سے گزرا ہوں. میں وہ بھی دن دیکھا ہے جب کراچی کی کورٹ میں، دہشت گردی کی عدالت میں میں بیٹھا ہوا تھا، اور جج صاحب نے بیٹھ کے مجھے 27 سال قید کی سزا سنا رہا تھا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا. 27 ایئرز امپریزنمنٹ کی سزا مجھے دی گئی. اور پھر اس کے بعد کون نہیں جانتا کہ بھرپور کوشش ہوئی، بھرپور مشرف کی ذاتی کوشش، یہ دروازہ بند کریں، کہ ہائی کورٹ میں اس 27 سال کی قید کی سزا جو ہے اس کو سزائے موت میں بدل دیا جائے، میرے لیے سزائے موت ہو جائے. بہت کوشش ہوئی. اور میں وہاں پہ لانڈی جیل میں تھا، مقدمہ بھگتتا تھا، جاتے تھے روز ہم. اور پھر یہ تھا کہ شاید ہائی کورٹ جو ہے اس کو دے دے گی، یا ہائی کورٹ مجھے میری سزا کو سزائے موت میں بدل دے گی. اور پھر یہاں کون سی اپیل ہونی تھی یہاں پہ، جو وہ جو تھے نہیں، ڈوگر کورٹ نہیں تھی، وہ ارشاد حسن خان، جنہوں نے مشرف کو آئین کی ترمیم کا بھی اختیار دے دیا تھا. یہ ٹریزن ہے، ٹریزن، دس از ٹریزن، یہ غداری ہے. غداری ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں وہ کورٹ کی مجال تھی کہ اس موت کی سزا کو وہ قید میں دوبارہ بدل دے؟ نہیں تھی. اور اس مرحلے کو بھی ہم نے دیکھا، برداشت کیا. یہاں پہ ہتھکڑیاں بھی لگائی گئیں، اور قلعے میں جو نا وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا، اکیلا ہی تھا میں پورے 14 مہینے اکیلا. اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جو ہے وہ مجھے 7 سال کے لیے جلا وطنی میں دھکیل دیں. تو وہ سب مراحل اس سے بھی زیادہ کٹھن مراحل تھے. تو اگر وہ برداشت کیے ہیں، ان سے ہم گزرے ہیں، یہ تو الحمدللہ چیز ہی کچھ نہیں ہے جس سے اب گزر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو اس کے پیچھے جو بدنیتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری قوم کو اور آپ سب کو سمجھنا چاہیے. لیکن میں اللہ کے فضل سے کھڑا ہوں کس لیے؟ میں اپنے ملک کی محبت میں کھڑا ہوں، میں پاکستانی قوم کی محبت میں کھڑا ہوں. اور مجھے انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں، میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو غلط فیصلہ اور ڈسکوالیفیکیشن غلط، اور پھر باقی فیصلہ غلط، ریمارکس پاس کیے گاڈ فادر کے، ریمارکس پاس کیے سسلین مافیا کے. اور پھر کس نے کیے سسلین مافیا کے ریمارکس پاس؟ وہ جج جو 2015 میں کسی کی پروموشن کا معاملہ تھا. آپ یقین مانیں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ گریڈ 19-20 کی خاتون افسر تھی کوئی, اس کی پروموشن کا معاملہ تھا. تو اس پہ وہ شاید کہیں فائل کہیں ہوگی, کہیں وہ نہیں ہوا معاملہ. تو جج صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ لانڈ یہ جو اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے, بہت گنجائش ہے. ایک وزیر اعظم کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے, کہ نواز شریف کو علم ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے. میں نے آپ کو آج بتا رہا ہوں خط, میں آپ کو پروڈیوس کر دوں گا. جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, ان کو میں نے خط لکھا. میں نے کہا جمالی صاحب یہ ہے وہ سٹیٹمنٹ جو جسٹس شیخ عظمت سعید نے دی ہے اور کہا ہے کہ جی اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے, نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے. تو مجھے بڑی تکلیف اور دکھ ہوا ہے کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس, ارسپانسبل سٹیٹمنٹس, جیسے گاڈ فادر اور سسلین مافیا, یہ اگر ایک وزیر اعظم کے بارے میں آپ دیں گے یا کوئی جج دے گا.
جی سامعین, آپ سن رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف ملک بھر سے آئے وکلا سے خطاب کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سرخرو کیا, اور فیصلے کے منتظر مخالفین نواز شریف کا معاملہ ختم دیکھنا چاہتے تھے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک روپے کی کرپشن نہیں کی اور مجھ پر کوئی بھی ثبوت نہیں ہے, اور مخالفین اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور سامعین, یہ تھا آج کا عالمی منظرنامہ پروگرام. میں تھا آپ کا میزبان صہیب بن نور. اسٹوڈیو میں تشریف فرما تھے میرے ساتھ قومی اور بین الاقوامی امور کے ماہر تجزیہ کار تزئین اختر صاحب, اور سینئر صحافی احمد لطیف صاحب. کوآرڈینیشن کر رہے تھے مظہر جاوید, اسٹوڈیو انجینئر فرحان علی, پروگرام انچارج علینا طارق, اور نگران اعلیٰ جاوید خان جدون. ابھی آج 4 بجے خبریں سنیں گے, اور اس کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا اسپورٹس ورلڈ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.